بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. یہ ہماری کتاب ریاض الصالحین میں عنوان نمبر 16 ہے. عنوان ہے کہ سنتوں کی پابندی کی جو تاکید اور آداب وغیرہ جو بیان کیے گئے ہیں، اس کی اہمیت جو احادیث اور قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کا ذکر ہے. ظاہر ہے کہ یہ عنوان بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا ہی اصل ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مقید کر دیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں. سنت کے مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقے آ جاتے ہیں، چاہے اس کا تعلق لازم ہو، ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ واجب کے درجے میں ہے، ضروری ہے یا مستحب ہے، یہ تمام چیزیں آ گئیں. عام طور پر ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں سنت، تو وہ ایک درجہ سمجھا جاتا ہے، جیسے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ادب ہے، یہ الگ درجات ہیں مختلف. لیکن یہ لفظ جب عام استعمال ہوتا ہے تو عام لفظ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کی پابندی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ان کے آداب کیا ہیں اس کے متعلق اس باب میں تذکرہ ہوگا. سب سے پہلے تو جیسا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ قرآن آیات پیش فرماتے ہیں. پہلی آیت ہے، قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. سورۃ الحشر کی آیت ہے، جو کچھ رسول آتاکم کے معنی، عجیب لفظ ہے یہ، ایک ہوتا ہے اعطاکم دے دے، ایک ہوتا ہے آتاکم، اس میں دینا اردو کے لحاظ سے ایسا ہے کہ اردو میں تو کوئی چیز دینے کے لیے لفظ دینا استعمال ہوتا ہے، لیکن آتاکم کا لفظ ایسا ہے کہ جس میں کسی بات کا حکم دینا اور کوئی چیز دینا سب شامل ہے، کرنے کا حکم دینا، نہ کرنے کا حکم دینا، سب آ گیا اس میں. وہ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات آ گئے، جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا، جن کو اوامر کہتے ہیں وہ بھی آ گئے، جن باتوں کے کرنے سے منع فرمایا نواہی کہلاتے ہیں وہ بھی آ گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں، اس وقت مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ تھا، تو وہ بھی آ گیا کہ آتاکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حصے میں جتنا دے دیا وہ لے لو، اور جو تمہیں نہیں ملا اس کے بارے میں اس کا مطالبہ نہ کرو. ہمارے لحاظ سے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا ہے، کرنے یا نہ کرنے کا، ایسے کہ حکم کسی چیز کے کرنے کا بھی ہوتا ہے، نہ کرنے کا بھی ہوتا ہے، جس میں عوامر نواہی دونوں آ جاتے ہیں. تو جن کاموں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کو خضو ہو، ان کو لے لو، مضبوطی سے پکڑ لو، ان پر عمل کرو. وما نهاکم عنه فانتهوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، جن باتوں سے روکا ہے، ان سے رک جاؤ. یہ آیت بہت عام ہے، آیت کے مفہوم میں بہت زیادہ عموم ہے، جس کی دلیل، تاکہ مفہوم واضح ہو جائے کہ آیت میں کیا معنی مراد لیے گئے ہیں، ایک روایت کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں جس سے بات واضح ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو انشاءاللہ ہم ریاض الصالحین میں آگے پڑھیں گے، روایت آئے گی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسری کسی عورت کے یا دوسرے کسی انسان کے بالوں کو جوڑتی ہیں۔ اپنے بال کے ساتھ دوسرے بال جوڑنے والی عورت پر لعنت۔ اور بھی باتیں تھیں جن پر لعنت کا ذکر فرمایا، انشاءاللہ روایت ہم پڑھ لیں گے، ریاض صالحین میں آگے آ جائے گی۔ تو ایک عورت تھی جو قرآن کریم پڑھتی تھی، قرآن کریم سے تعلق رکھتی تھی، سمجھتی تھی، یعنی جیسے عام عربی زبان آنے کی وجہ سے جو ظاہری مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھتی تھی۔ تو اس عورت نے آ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے، تو آپ نے یہ کہاں سے یہ بات کہہ دی؟ قرآن کریم میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، اللہ تعالی نے تو لعنت فرمائی نہیں ایسی عورت پر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہاں قرآن میں ہے، اگر قرآن صحیح سے پڑھتی تو تمہیں یہ بات مل جاتی۔ اس نے کہا میں نے قرآن شروع سے آخر تک پڑھا ہے، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت نہیں پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، یہ آیت پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں سب کچھ آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن باتوں سے منع فرمایا، لعنت فرمائی، گویا قرآن کریم سے ثابت ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، گویا اس میں عموم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے جانے والے احکام وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ آگے آیت بھی اسی کو بیان کرتی ہے، وقال تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورہ النجم کی آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے، ان کا کلام تو صرف وحی ہے جو ان کی جانب وحی کیا جاتا ہے۔ کتنی تاکید سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو صحیح اور بالکل درست اور سچا فرما رہے ہیں، اور اپنی طرف سے گویا سند دے رہے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے یا خوشی کی وجہ سے کوئی بات غلط کہہ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی ہر بات وحی کے موافق ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، تفسیر میں جو بھی ہے، انشاءاللہ سورہ نجم کی تفسیر کبھی جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ تو اس پر بھی بات کر لیں گے، لیکن یہاں پر تو مقصد واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ وحی ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وحی ایک وہ وحی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الفاظ بھی نازل ہوتے ہیں جو قرآن کریم کی شکل میں ہے، وہ وحی مطلوع کہلاتا ہے، تلاوت کی جانے والی وحی، وحی مطلوع۔ اور ایک وہ وحی ہوتی ہے جس کے معانی، جس کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں انہیں بیان فرماتے تھے، یہ وحی غیر مطلوع کہلاتا ہے۔ بہرحال ہے دونوں وحی۔ ہاں ایک سوال ہے کہ کبھی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، اپنے اجتہاد سے بیان فرمائی ہو؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات فرمائی ہے تو اپنی خواہش سے نہیں، اپنے دل چاہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہاں پر شریعت کا حکم یہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں ہوگی، ابھی موقع اس کا نہیں ہے کہ وحی کا انتظار کیا جائے، ابھی تو ہاں یا نہ کا فیصلہ کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے کوئی بات فرماتے، وحی کی یعنی وحی اگر اس بارے میں نازل نہ ہوئی ہوتی، اپنے اجتہاد سے کوئی بات فرماتے خواہش کی بنیاد پر نہیں، اجتہاد کی بنیاد پر ہوتا، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں کی گئی، اس کا مطلب ہے کہ وحی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا جاتا، نہیں یہ اس طرح نہیں، ایسا ہونا چاہیے، یہ اس طرح نہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے آپ رجوع فرما لیتے۔ جن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی تنبیہ نہیں کی گئی، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گویا سند دے دی گئی ہے کہ یہ بات بالکل میری طرف سے بھی گویا میں اس کو صحیح قرار دیتا ہوں اور یہ درست بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب کسی کے کلام بات اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ہر بات صحیح ہے تو ان کے عمل کا کیا کہنا کہ ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ عمل میں تو انسان پھر بھی سوچ سمجھ کے ذرا زیادہ اہتمام سے کرتا ہے، بولنے میں انسان کبھی کچھ بول دے، کبھی کسی نے کوئی بات کہہ دی غصے میں انسان آ گیا، کبھی خوشی میں آ گیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا حق ہی نکلتا تھا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بھی سنتے تھے، باتیں جو بھی سنتے تھے لکھ لیا کرتے تھے۔ بعضوں نے ان کو منع کیا کہ یہ ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی خوشی میں کبھی غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیں اور تم وہ لکھ لیتے ہو، اور کیا پتہ کہ وہ باتیں عام پھیلانے کی نہ ہوں، لکھنے کے قابل نہ ہوں۔ انہوں نے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ میں لکھ لیتا ہوں اور بعضوں نے مجھے یہ کہا ہے، تو آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے، مجھے کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، نہیں لکھنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکھتے رہا کرو، لکھتے رہا کرو، میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق بات ہی نکلتی ہے چاہے غصے کی حالت میں ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آگے وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، بہت اہم آیت ہے قرآن کریم کی۔ آیت کا ترجمہ ہے قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، یہود و نصارہ بھی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کے لیے کوئی علامت بھی تو چاہیے، صرف زبان سے کہہ دینا تو کافی نہیں ہے۔ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تو محبت کے لیے دلیل محبت، دلیل محبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے اتباع کرنا۔ جب حکم دیا جاتا ہے تو حکم کی اطاعت ہوتی ہے، اور جب کوئی کسی کو ہم عمل کرتے ہوئے دیکھیں اس کے مطابق ہم عمل کریں، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ فاتبعونی، مجھے دیکھ دیکھ کر چلتے رہو، جو میں عمل کرتا ہوں میرے موافق کرتے رہو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ ایک نتیجہ اس کا بیان فرمایا کہ تم میری اتباع کرو گے تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کریں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے، صرف یہ نہیں کہ تمہیں آخرت میں فلاح حاصل ہو جائے گی، تم دوزخ سے نجات پالو گے، تمہیں ثواب ملے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اصل میں محبت ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، اس کا تعلق تو دل سے ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہے دل میں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے دل میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے دل میں ہے۔ تو محبت ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن علامتوں سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا ہے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، محبت کون کہتا ہے پہچانی نہیں جاتی۔ پہچانی جاتی ہے، بالکل پہچانی جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کے طور و طریق سے، اداؤں سے، نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ نفاق الگ بات ہے، بہت سے لوگوں کو تکلف کرنے، بناوٹ کرنے، نفاق بہت اچھا آتا ہے کہ کسی کے سامنے ایسا ظاہر کریں گے بڑے خیرخواہ ہیں، دنیا میں جاسوسی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ، لیکن عام طور پر جو لوگ ریاکار منافق نہیں ہوتے تو ان کا ظاہری انداز بتا دیتا ہے کہ اچھا فلانے سے تعلق و محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے. جتنی اتباع ہوگی اتنی محبت, یہ جتنی محبت ہوگی اتنی اتباع, دونوں لازم ملزوم ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے وہ ہماری زندگی دیکھ کر کوئی بتا سکتا ہے, ان کی سنتوں پر کتنا عمل ہے. یہ ہم جو سنتوں کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں, سنتوں کا اہتمام, سنتوں کا اہتمام, یہ ہمارے لیے پوری بنیاد ہے, ہمارے لیے ایک پوری بنیاد ہے, فلاح کی بنیاد ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل ہونے کی بنیاد ہے, آخرت میں نجات کی بنیاد ہے. پوری ہماری پوری دین کی بنیاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت پر ہے. تو سنتوں کے اتباع اس کے لیے ایک لازم حصہ ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے محبت ہے میرے اتباع کرو. محبت نہیں ہوگی تو اتباع نہیں ہوگی, محبت ہوگی تو اتباع, جتنی محبت اتنی اتباع, بالکل ساتھ ملا ملی ہوئی بات ہے. پرسنٹیج گویا انسان اگر دیکھنا چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے تو یہ دیکھیں مجھے سنتوں پر عمل کا کتنا جذبہ, اپنے بارے میں, دوسروں کے بارے میں نہیں, اپنے بارے میں انسان یہ دیکھے کہ میں اپنی زندگی میں کتنی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں. کیا نماز کا میرے اندر اتنا اہتمام ہے, کیا تہجد کا اہتمام ہے, کیا باقی اعمال میں سنتوں کا اہتمام ہے, اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرنے کی میں نے کوشش کی, اپنے چھوٹوں کے ساتھ جو شفقت کا معاملہ, بڑوں کے ساتھ جو ہمدردی کا معاملہ, یہ اجنبیوں کی بات ہے جن کو ہم جانتے پہچانتے نہیں ہیں, اجنبی ہیں, چھوٹے بڑوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے, اور جن کے ساتھ رشتہ داری ہے, جن سے کوئی تعلقات ہیں, جن سے کوئی جن سے احسانات متعلق ہیں, ان کی بات الگ ہے. پڑوسیوں کے معاملات مختلف ہیں, رشتہ داروں کے معاملات مختلف ہیں. یہ اخلاق, یہاں پر ہمارا کیا طریقہ ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے, نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے. زبان سے انسان جتنا بھی کہہ دے, یہ عمل ہے انسان کا اپنے بارے میں, اپنے عمل سے انسان خود ہی اپنا فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یا نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی, مغفرت حاصل ہوگی. بہت آسان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے ذریعے سے بہت آسان ایک عمل ہے کہ اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور بڑی بڑی فضیلتیں حاصل ہو جائیں. یہی وجہ ہے اللہ والے جو چھپے رہتے ہیں, دنیا کے کسی کونے میں کوئی ہوگا لیکن ہم نے ان کا تذکرہ سنا اور یہ خیال ہوا نہیں ان سے ملنا چاہیے. اللہ والوں کی جو مقبولیت ہوتی ہے اور لوگ ان سے جو تعلق رکھتے ہیں, بعض اللہ والوں کا ایسا عجیب حال ہوتا ہے, جو جس جگہ ہوتا ہے وہاں کی بات الگ ہے, جب کسی اور جگہ جاتا ہے تو مجمع آ رہا ہے, اچھا مجھے بھی زیارت کرنی ہے, بس دور سے میں زیارت کر لوں, مسافہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے, اور بات کرنے کا موقع مل جائے تو بس گویا کہ بہت ہی اعلیٰ درجہ مجھے حاصل ہو گیا. لیکن لوگ صرف زیارت, مجھے یاد ہے بعض اکابر کے یہاں بس لوگ دور سے آتے تھے, ہاں بس ٹھیک ہے نماز کے لیے گزر رہے ہیں تو ہم بس زیارت کر لیں, اور اگر کسی کو موقع مل گیا تو ہلکا سا مسافہ تو مشکل ہوتا تھا, اس لیے کہ اتنے سارے لوگ مسافہ کرنے والے, بس کہیں سے پیچھے سے کہیں سے ہاتھ لگا لیتے تھے اور اپنے ان ہاتھوں کو اپنے اوپر ملتے تھے کہ ہم نے ہاتھ لگا لیا, ان کے کپڑوں پر ہاتھ لگا لیا, اب وہ ہاتھ اپنے چہرے پر اپنے اوپر مل رہے ہیں, حالانکہ انہوں نے ان کو دیکھا نہیں کہ کوئی عمل کرتے ہوں, کیوں محبت کرتے ہیں, کیوں اتنی عقیدت کا اظہار ہے, نہ ان کو کبھی تہجد پڑھتے دیکھا, نہ کوئی عمل کرتے دیکھا, وہ تو بیچارے معذور ہیں, اب ان کی نماز بھی بیٹھ کر ہوتی ہے, لیکن یہ محبت اور عقیدت کیوں آئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی گئی ہے, اور اس کا ماخذ جو ہے وہ ایک حدیث ہے جس کا ہم نے تذکرہ سورہ مریم جب ختم ہوئی تھی وہاں پر ہوا تھا. ظاہر ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا جب ہم اس سورت پہ پہنچے تھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اس آیت میں اس کی تفسیر میں مفسرین نے وہ حدیث بھی بیان فرمائی, حدیث سائے ستہ کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، یہاں وہ یا کیا یحبکم اللہ، اللہ تعالیٰ محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ الصلات والسلام کو ندا دیتے ہیں کہ دیکھو جبرائیل، میں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ الصلات والسلام پھر اپنے ماتحت جو فرشتے ہیں ان میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے سے تم محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ وہ فرشتے محبت کرتے ہیں اور وہ نیچے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اس طرح وہ نیچے جاتے جاتے زمین میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، ان نیک بندوں میں محبت آتی ہے، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اس سے محبت کریں گے، اس کے کوئی دشمن نہیں ہوں گے، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ انبیاء کے بھی دشمن تھے، انبیاء کو تو قتل کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن تھے، تو انبیاء علیہ السلام کے مخالفین تھے، موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی مخالف نہیں ہوگا، کوئی دشمن نہیں ہوگا، وہ تو ہوتے ہی ہیں، لیکن جو فطرت پر ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس محبت کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں اور جو دین ہم تک پہنچا ہے اخلاق اور اعمال کے اعتبار سے، اس طریقے پر جو چلتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں ایسے شخص کی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت جب خواص سے اہل اللہ سے شروع ہو کر پھر عام لوگوں میں پھیل جاتی ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ دلیل تو ہم نہیں کہہ سکتے اسے کہ ہمارے فیصلے بھی ہماری طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ قبولیت کی علامت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو واضح ہونا ضروری ہے جب بات چلی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مشہور ہو گیا، شہرت الگ بات ہے، ایک شخص مشہور ہو گیا، مشہور کہاں ہوتا ہے؟ عام لوگوں میں۔ جب عام لوگوں میں ایک شخص مشہور ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو شہرت ہے، قبولیت ہے، وہ عام لوگوں سے شروع ہوئی ہے، اوپر سے نہیں آئی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ بعد میں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ سب ہاں ٹھیک ہے، علماء بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، عوام بھی، لیکن شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ چونکہ انٹرنیٹ پہ بہت مشہور تھے، سوشل میڈیا میں بہت مشہور تھے، عوام میں مشہور ہو گئے، تو وہاں کی شہرت سے اچھا ٹھیک ہے، اب علماء بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ان کو، یعنی وہ چونکہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ جو بھی وجہ ہے کہ چونکہ وہ لوگوں کے بڑے ہیں، تو اچھا ٹھیک ہے، ان کا جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ بھی ان کے خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ کسی معزز شخص کا اعزاز کرنا وہ بھی ہمیں حکم ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ عوام سے کسی کی شہرت شروع ہوتی ہے، وہ قبولیت کی دلیل نہیں ہے، علامت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ والوں کے سے جن کی محبت اور مقبولیت شروع ہو، وہ پھر اس کے بعد پھیلتے پھیلتے عوام میں جائے، تو یہ ایک علامت ہے کہ یہ بندہ اللہ کا مقبول بندہ ہوگا۔ ایک عجیب بات ہے، باریک سا فرق ہے، اور بہت سے لوگ اس فرق کو پہچان نہیں سکتے، سمجھتے ہیں شہرت سمجھتے ہیں مقبولیت ہے، حالانکہ شہرت بالکل الگ چیز ہے، مقبولیت الگ چیز ہے۔ شہرت انسان خود حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قبولیت من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، دلوں سے دلوں میں اترتی ہے۔ بہرحال، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آگے آیت ہے، وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، سورہ احزاب کی آیت ہے۔ مجھے انتظار ہے کہ ہم تفسیر میں سورہ احزاب پہ کب پہنچے، وہ بھی بڑی عجیب صورت ہے، گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے وہ صورت نازل ہوئی ہے۔ بہت سی صورتوں میں آیتیں ہیں، بہت ہیں، لیکن وہ اس صورت کی خصوصیت ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اب مختصر آیتوں پر ہم چلے جاتے ہیں تاکہ جو مقصد ہے باب کا اس کو ہم سمجھتے ہوئے آگے چلے جائیں، آیتوں کی تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ، کن لوگوں کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے۔ تم سے کون مراد؟ ہر قرآن سننے والا، پڑھنے والا، ترجمہ سننے والا نہیں، بلکہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی سے آخرت میں ملنے کی امید رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. رجا یرجو امید کے معنی میں بھی آتا ہے، خوف کے معنی میں بھی آتا ہے، جو آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، یا جو مانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور آخرت کے دن پیش آنے والا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. بہت عجیب آیت ہے، جیسے میں نے کہا کہ تفصیلات میں ہم نہیں جاتے، اس لیے تفصیلات میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کوئی یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ پرانا ہو گیا، وہ اس زمانے کا تھا، عرب کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا وہ عرب کا لباس تھا، کوئی اسلامی لباس نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے، ولیعوذ باللہ، بلکہ عرب کا طریقہ، کوئی ایسا نہ کہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کے بارے میں فرما دیا اسوۃً حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین نمونہ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بعض لوگ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ٹھیک ہے، بہترین نمونہ تو ہے اور تھا، لیکن اسوہ حسنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسوہ کاملہ نہیں، یعنی کہ ہر زمانے میں، ولیعوذ باللہ. اس لیے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ان لوگوں سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے جو دنیا کی نظر سے قرآن کو پڑھتے ہیں، ان سے بات نہیں ہو رہی ہے، ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین نمونہ ہے. آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. کوئی لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ داڑھی تو اس زمانے کا ایک عام طریقہ تھا، داڑھی رکھنا اس زمانے کا ایک عام طریقہ تھا، اس وجہ سے داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ تو اس زمانے کا طریقہ تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طریقہ نہیں ہے، کہ اسلامی طریقہ نہیں، بلکہ وہ تو اس زمانے کے عرب کا طریقہ ہے. اگر یہی بات تھی، صرف ایک مثال دے کر آگے چلتے ہیں، اگر یہی بات تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ خالف المشرکین و اوفر اللحا، کہ مشرکوں کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ. اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کے مشرکین داڑھی رکھتے تھے، لیکن وہ داڑھی پوری طرح نہیں رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بھی مخالفت کرو، صرف رکھنا کافی نہیں، ان کی بھی مخالفت کرو اور داڑھی کو بڑھنے دو، بڑھاتے رہو اور بڑھنے دو. یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں، میں جو باتیں، یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کے بارے میں رائے قائم کریں کہ وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، ہماری سوچ کم از کم صحیح ہو. ہماری زندگی میں کتنے برے اعمال ہوں گے جو ہم خود جانتے ہیں یا بہت سی مرتبہ ہم نہیں جانتے، تو ہم دوسروں کے بارے میں رائے قائم نہ کریں کہ وہ فلانا صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے. کسی شخص کی اچھائی برائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال صحیح غلط کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. لباس وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہو. آپ کو زیادہ پسندیدہ لباس قمیص تھا، قمیص میں بھی وہ جس کی آستینیں لمبی ہوں، آستینیں اس کی پہنچوں تک، ہتھیلیوں تک پہنچتی ہوں، وہ آپ کو پسند تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. وقال تعالی، ایک اور آیت، حالانکہ بات تو واضح ہو چکی، لیکن چونکہ عنوان اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے قرآن کریم کی آیتیں بھی بہت کثرت سے پیش کی جا رہی ہیں. وقال تعالی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم، لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کے فیصلے کو قبول کر لیں. یو حکموں کا، آپ کو حکم بنائیں، آپ فیصلہ کرنے والے ہوں ان کے درمیان، آپ کو حکم بنائیں اور آپ کے فیصلے کو قبول کریں، آپ کو فیصل بنائیں، فیصلہ کرنے والے بنائیں. فیما شجر بینہم، آپس میں جو جھگڑا ہو اس سلسلے میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ نے جو فیصلہ فرمایا چونکہ آپ کو فیصلہ کرنے والا بنایا, تو آپ کو جب فیصلہ کرنے والا بنایا اور آپ نے فیصلہ کر دیا تو آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی محسوس بھی نہ کریں, ظاہراً تو قبول کر لیا, دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور پوری طرح اس کو قبول کر لیں, تسلیم کر لیں. یہاں پر آیت کا مفہوم پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں, پھر اس کا جو شان نزول اور واقعہ ہے اس کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ آیت کا مفہوم واضح ہو جائے. آیت کا مفہوم تو بالکل ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کو اور اس زمانے کے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو, جب بھی کسی معاملے میں جھگڑا ہو, اختلاف ہو, فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرما دیا اس کو دل سے قبول کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر قبول نہیں کیا اور اس پر دل میں تنگی محسوس کی, کسی اور کے پاس فیصلہ کرانے گئے, اس کا مطلب ہے کہ ایمان تمہارا صحیح نہیں ہے. بات واضح ہے, لیکن یہ آیت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں ہے. اس آیت میں یہ خاص معنی تو مراد ہیں, لیکن اس میں عام معنی بھی مراد ہیں. وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اس شریعت, وہ شریعت فیصلہ کریں. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں رہے, یا جن علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے وہاں پر, وہاں اسلامی قاضی تھے, صحابہ تھے جو فیصلہ کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق فیصلہ کرتے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہلائے گا, وہ آپ کا فیصلہ کہلائے گا. تو گویا اب آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے, نہیں شریعت سے. اگر کوئی شریعت کی بنیاد پر فیصلہ کرواتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے, دلیل ہے. اور اگر وہ فیصلہ کرواتا ہے, نہیں نہیں میں شریعت پہ نہیں, شریعت تو یہاں پر کہاں نافذ ہوتی ہے, ہم تو جاتے ہیں لوئر کے پاس جائیں گے, ہم تو لوئر سے فیصلہ کروائیں گے, کورٹ کیا کہتا ہے ہم وہ دیکھیں گے, قانون کیا کہتا ہے ہم وہ دیکھیں گے, ہم شریعت پر نہیں. اس لیے کہ شریعت تو یہاں کہاں شریعت پر عمل ہوتا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ان لوگوں کو بھی کہا, ان لوگوں کو بھی یہ آیت خطاب کر رہی ہے کہ لا یؤمنون, ایسے لوگ مؤمن نہیں ہیں جو فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف کسی قانون, کسی شریعت یا کسی اور, یہ کسی قانون یا لوئر وغیرہ, وکیلوں وغیرہ کے ذریعے سے اور جج وغیرہ سے کرواتے ہیں. ایسے معاملات ہمارے مسلمانوں میں کتنے ہوتے ہیں. اگر شوہر نے, شوہر بیوی کی نہیں بنی اور نہ بننے کے نتیجے میں اگر طلاق کی نوبت آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ بیوی کہتی ہے اچھا میں کورٹ جاتی ہوں. کورٹ میں گئی تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا, اچھا ٹھیک ہے, شوہر کا جتنی جائیداد تھی, مال وغیرہ تھا, آدھا بیوی کو مل جائے گا, جو بھی ان کا فیصلہ ہے, جو بھی ان کی. اب وہ عورت لے لیتی ہے, قرآن کہتا ہے لا یؤمنون, یہ عورت مؤمنہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے حکم کو چھوڑ کر اس نے قانون کی بنیاد پر, قانون کی بنیاد پر لینا یا کسی کے سر کے اوپر بندوق رکھ کے اس سے کہنا کہ اتنے پیسے دے دو, کوئی فرق نہیں ہے. قتل کی دھمکی, یہاں قانون میں تمہیں سزا ملے گی اس کی دھمکی, بہرحال شریعت نے کہا ہے کہ اتنا لے سکتے ہیں, اتنا لینے کی اجازت, اس سے زائد قانون کا سہارا لیں یا ہم کسی بندوق وغیرہ کا سہارا لیں, بات وہی ہے. ناجائز ناجائز ہے, وہ قانون کی وجہ سے حلال نہیں ہو جاتا. جس ملک میں زنا کی اجازت ہے, کیا وہاں پر زنا کرنا جائز ہو جائے گا؟ کسی ملک میں اگر خنزیر کھانا جائز ہے تو کیا وہاں خنزیر کھانا جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. قانون وہ وہاں کے ملک کا قانون ہوتا ہے, اس کو حاصل کرنا یعنی خنزیر کھانے کی کسی ملک میں اجازت ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ شریعت میں بھی جائز ہو جائے گا. اسی طرح کسی کا مال لینے کی اگر کسی قانون میں اجازت ہے, طلاق کے وقت اگر کچھ مال لینے کی اجازت ہے, اس کا مطلب ہی نہیں کہ شریعت میں جائز ہو جائے گا. وہ قانون کی بات ہے, وہ وہاں کا قانون ہے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت ہمیں اس بارے میں بتا رہی ہے. اور ہمارے اچھے خاصے لوگ, اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگ, وہ بھی اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں اب کہاں شریعت پر، یہاں تو ان ملکوں میں شریعت پر عمل تو نہیں ہوتا، قانونی لحاظ سے تو قانون میں جانا پڑے گا، تو ہم لوئر سے معلوم کریں گے کہ ہمارا کیا حق بنتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم وصول کریں گے۔ ولیعاذ باللہ، قرآن کہتا ہے لا یؤمنون، ایسے لوگ مؤمن نہیں ہیں جو فیصلہ کرانے کسی اور کے پاس چلے جائیں اور شریعت کے مقابلے میں کسی اور فیصلے کو وہ لیں۔ شریعت نے کہا یہ ہے، بس یہ ہے، پھر اس کو دل سے قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ یسلم و تسلیمہ، کتنی واضح بات ہے، قرآن کریم نے سب کچھ واضح فرما دیا، بہت واضح ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام سے، اپنے افعال اور اقوال سے ان باتوں کو اور زیادہ واضح فرما دیا، بالکل واضح بات ہے۔ یہ تو ہو گئے آیت کی تفسیر، آیت کا مفہوم ہو گیا، یہاں پر ایک شان نزول بھی ہے۔ آیت کا مفہوم کافی ہے اصل عمل کے لیے، ہمارے لحاظ سے وہی بات ہے، لیکن شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ اچھا یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اس وقت کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ منافقین بھی ہوا کرتے تھے، ایک منافق تھا، اس نے کوئی غلط کام کیا۔ اب منافق اور یہود کا، یہودی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہودی حق پر تھا، منافق غلطی پر تھا۔ تو اب یہودی کہتا تھا کہ چلو فیصلہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، وہ جانتا تھا کہ یہ چاہے میں یہودی ہوں لیکن، اور یہ مسلمان ہے، منافق تو مسلمان سمجھا جاتا تھا، یہ مسلمان ہے میں یہودی ہوں، لیکن پھر بھی وہ جانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حق ہی فیصلہ فرماتے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون ہے، یہ دیکھیں گے حق کون، حق پر کون ہے۔ لیکن جو منافق تھا اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ فیصلہ کراتے ہیں تمہارے یہود کے جو بڑے ہیں کعب بن اشرف، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس لیے کہ چونکہ منافقین کی تو یہود سے بڑی اچھی دوستیاں ہوا کرتی تھیں، اندر اندر وہ ملتے رہتے تھے، تو اس نے سوچا کہ میں کعب بن اشرف سے فیصلہ کراؤں گا تو پھر بھی میرا لحاظ کرے گا، اس لیے کہ میں اس کے ساتھ ملتا رہتا ہوں چپ کے چپ کے، میرے اس سے اندر اندر دوستیاں ہیں۔ تو کعب بن اشرف، حالانکہ یہ یہودی بھی یہودی ہے، تو وہ کعب بن اشرف اس کا خیال رکھنے کے بجائے میرا خیال رکھے گا، اس لیے کہ میں اس کے ساتھ، میرے معاملات کچھ مختلف ہیں۔ تو خیر یہودی یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، وہ صحیح ہوگا، اور جو منافق تھا وہ اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ فیصلہ ہم کرائیں گے کعب بن اشرف سے۔ خیر چند دن اس طرح بات ہوئی، اور آخر یہ طے ہوا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے، ظاہر کیسے منع کرتا، وہ کھل کر تو مخالفت کر نہیں سکتا تھا، دشمنی ہو، کھل کر ہو تو انسان کھل کر کہہ دے کہ میں ان کو جھوٹا کہتا ہوں یا جو بھی کہتا ہوں، ولیعاذ باللہ، کھل کر تو تھی نہیں دشمنی، تو اس وجہ سے وہ دل دل میں چھپی ہوئی بات کو کتنا انسان اس کے خلاف عمل کر سکے گا۔ تو اس لیے ہوا یہ کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بات پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ وہاں سے نکلے تو یہ جو منافق تھا اس نے کہا چلو تم ہمارے ہی لوگوں سے فیصلہ کرانے چاہتے تھے نا، ٹھیک ہے چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، ایک کام کرتے ہیں، چلو عمر کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب کعب بن اشرف کے پاس جانے کے لیے تو وہ یہودی تیاری نہیں تھا، تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک چال تھی، سیاست تھی، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس منافق کا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ غیروں سے بڑی نفرت کرتے ہیں، تو اس لیے وہ یہودی کے تو خلاف ہی فیصلہ کریں گے، اور مجھے تو مسلمان سمجھتے ہیں تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ یہ بدگمانی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی، خیر نتیجہ بھی اس کا ایسے ہی نکلا بدگمانی کا۔ تو بہرحال یہ دونوں اب یہودی اور منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم گئے تھے، وہ یہودی نے بات کی کہ ہم گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فیصلہ فرمایا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں فیصلہ تو آپ کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس منافق سے پوچھا یہی بات ہے؟ تو اس نے کہا ایسی بات ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا اور تم کہتے ہو میں فیصلہ کروں، اچھا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور منافق کی گردن اڑا دی. اب چونکہ وہ تو مسلمان سمجھا جاتا تھا, نفاق تو دل کی بات ہے, وہ تو نظر آنے والی بات نہیں. اب لوگوں میں شور ہوا کہ دیکھو دیکھو, عمر نے ایک مسلمان, ایک مؤمن کو قتل کر دیا, ناحق قتل کر دیا. ظاہر ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ شور ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا. نفاق تو چھپی ہوئی بات ہے, کون اس کو ثابت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس معاملے کو نہیں جانتا. تو یہ آیت نازل ہوئی, فلا وربک لا یؤمنون, وہ مؤمن نہیں تھا. کسی مسلمان کو عمر نے قتل نہیں کیا, یہ غیر مسلم تھا, اپنے نفاق کو چھپا رہا تھا. لا یؤمنون, یہ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے, آپ کو فیصلہ بنانے کے لیے آگے نہ بڑھائیں اور آپ کے فیصلے کو دل سے قبول نہ کریں, یہ مؤمن نہیں ہو سکتے. تو واقعہ تو وہ تھا, شان و نزول وہ تھا. اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے قصاص نہیں لیا جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا وہ صحیح کیا, اس زمانے کے لحاظ سے وہ صحیح تھا. بہرحال یہ تو ایک واقعہ تھا, لیکن اس آیت میں جو ہمیں سبق دیا گیا وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ جہاں بھی کوئی بات ہو, اختلافی کوئی چیز ہو, فیصلہ شریعت کی بنیاد پر ہوگا. اور اس پر بہت تفصیلی بات ہم نے پہلے کی تھی کہ آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے, آپس میں جب نااتفاقی ہوتی ہے, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ بہت اچھا تھا اس سلسلے میں. کیا تھا کہ بحث کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے, دوسرا کہتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہونی چاہیے. اچھا چلو نہیں ٹھیک ہے, ہم دونوں کے بڑے, دیکھیے صحابہ ایسے تھے کہ وہ ہر ایک کسی اور کو اپنا بڑا مان لیتے تھے. ان میں چونکہ وہ بندگی تھی, ایمان تھا, تو اچھا نہیں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں, ہم فلانے سے فیصلہ کرا لیتے ہیں, دونوں راضی بھی ہو جاتے تھے. ہاں ٹھیک ہے, فلانا جو فیصلہ کرے گا اس پر راضی ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ تھا, اس کی کئی مثالیں, اس پر تفصیلی ہم بات پہلے کر چکے ہیں, اور اس کے کئی واقعات صحابہ کے دور میں ملتے ہیں کہ اچھا کوئی بھی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, اچھا نہیں ٹھیک ہے ہم فلانے سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے چلو, وہ فلانا جو فیصلہ کر دیتا تھا اس کو مان لیتے تھے. یہ ہے اس آیت پر عمل. کسی معاملے میں بحث ہو جائے تو فیصلہ شریعت کی بنیاد پر, کسی ایک عالم دین کو, کوئی تو دنیا میں ہوگا جو دین پر عمل کرنے والا باقی رہا ہو ہمارے سوچ کے لحاظ سے, تو اس کو چلو ہم مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. یہ کہتا ہے آپ صحیح, تو اچھا ٹھیک ہے مان لے, دل سے بھی مان لے کہ وہ صحیح. یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ صحیح, تو اچھا اس کو مان لے. جھگڑے ختم, جھگڑے کی بنیاد ہی ختم. لیکن چونکہ یہ چیز نفس کے بھی خلاف ہے, شیطان نہیں چاہتا, تو اس لیے ہم نے بنیادی ختم ہو گئے. ہم کسی کو بڑا بنانے کے لیے تیار ہی نہیں, ہم کسی کو کسی سے فیصلہ کرانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فیصلہ کسی سے کروائیں گے, جھگڑا ختم ہوگا, جھگڑا ختم ہوگا شیطان خوش ہوگا. نفس و شیطان کو ہم کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری اصل بڑی بیماری ہے, امت کی بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم نفس و شیطان کے پھندے سے نکل نہیں سکتے. اس وجہ سے ہم کسی کو بڑا نہیں بنا سکتے, ورنہ تو ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. ہمارے اکابر نے یہی سکھایا, صحابہ کے دور سے یہی سکھایا گیا, اور جب بھی ہم نے اس کے خلاف کیا ہے وہیں لڑائی جھگڑے اور وہیں اختلافات چلتے ہیں. جہاں وہ بات نہ ہو تو کوئی جھگڑا ہی نہیں, بحث ہی ختم ہو گئی. بہرحال آگے آیتیں چل رہی ہیں, آج یہیں تک رکھتے ہیں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہاں سے سورہ نساء کی یہ آیت تھی, اور اگلی آیت بھی سورہ نساء کی ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.